بیٹری لگانے کو کہا
یہ بھی بیٹری تو ہے.
سیدی حسن عظیم حبیبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار دشت کو باب گاہ کرتا ہوں. جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں, جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں, منزل پیش راہ کرتا ہوں, منزل پیش راہ کرتا ہوں, جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں, جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں, جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں, منزل پیش راہ کرتا ہوں, منزل پیش راہ کرتا ہوں, جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں, عشق کے نام را مراد وادی میں, عشق کے نام مراد وادی میں, اپنے غم سے نباہ کرتا ہوں, اپنے غم سے نباہ کرتا ہوں, عشق کی نام مراد وادی میں, اپنے غم سے نباہ کرتا ہوں, جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں, منزل پیش راہ کرتا ہوں, صبر کو شکوہ گلا کیوں ہے, صبر کو گلا کیوں ہے, ضرورت غم بے پناہ کرتا ہوں, ضرورت غم بے پناہ, ضرورت غم بے پناہ کرتا ہوں, جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں, منزل پیش راہ کرتا ہوں, گریہ عشق میں کیا ہے, گریہ عشق کرتا ہوں, گریہ کرتا ہوں, گریہ تمہیں گریا ہے آتو عرف میں کیا ہے گریا ہے خون بلا کرتا ہوں جب کبھی دل سے آ کرتا ہوں منزل تیرا ساری خلقت سے دور ہو کہ کبھی ساری خلقت سے دور ہو کہ کبھی دست کو خواب گاہ کرتا دست کو خواب گاہ کرتا ہوں ساری خلقت سے دور ہو کہ کبھی دست کو خواب گاہ کرتا ہوں دست کو خواب درد دل جب شدید ہوتا ہے درد دل جب شدید ہوتا ہے درد دل جب شدید ہوتا ہے یاد میں ان کی آہ کرتا ہوں یاد میں ان کی آہ کرتا ہوں درد دل جب شدید ہوتا ہے درد دل جب شدید ہوتا ہے یاد میں ان کی آہ کرتا ہوں جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں منزلیں پیش راہ لذت ذکر کیا کہوں اختر لذت ذکر کیا کہوں اختر لذت ذکر کیا کہوں اختر جھوم کروان ماں کرتا ہوں جھوم کروان ماں کرتا ہوں لذت ذکر کیا کہوں اختر لذت ذکر کیا اختر جھوم کروان کرتا ہوں جھوم کروان کرتا ہوں جب کبھی دل سے آ کرتا ہوں منزلیں پیش راہ کرتا ہوں خزائن الحدیث سے پڑھ کر سنا رہا. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جو مجھے بھول جاتا ہے اس کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لو تو جس طرح وہ تڑپتی ہے اسی طرح ہماری روح آپ سے دور ہو کر تڑپتی رہتی ہے، کیونکہ آپ سے دوری کا عذاب کسی دوزخ سے کم ہے، اور آپ کی خوشی کس جنت سے کم ہے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی خوشی اور رضا کو جنت پر مقدم فرمایا، اور آپ کی ناراضگی کو جہنم پر مقدم فرمایا. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ فاعوذ بک من سخطک والنار. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا و خوشی کو طلب کرتا ہوں، اور جنت کو ثانوی درجے میں طلب کرتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ سے درجہ ثانوی میں پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اس سے معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ہے، ذات حق ہے. جنت کی نعمت اور جنت کی لذات درجہ ثانوی میں ہے. جنت تو معاوضہ ہے، بدلہ ہے، جو دراصل عطا ہے لیکن بصورت جزا ہے. لیکن جنت اللہ کی ذات نہیں ہے، غیر ذات ہے. رضا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. رضا تک سے مراد ہے کہ اے اللہ، آپ ہم سے خوش ہو جائیے. یہ ہمارے لیے جنت سے عزیز تر ہے. آپ کی خوشی کے مقابلے میں جنت بھی کوئی چیز نہیں. اسی لیے جان عاشق نبوت جنت کو مقدم نہیں کر رہی، آپ کی رضا اور آپ کی خوشی کو مقدم کر رہی ہے. جان پاک نبوت کا یہ اسلوب کلام خود دلیل ہے کہ نبی اللہ کا کتنا بڑا عاشق ہوتا ہے، کہ جنت سے پہلے آپ کی رضا مانگ رہا ہے، اور رضا کا کے بعد والجنہ میں واو عاطفہ داخل فرمایا. اور سارے علماء نحو کا اس پر اجماع ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت لازم ہے، یعنی دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کی رضا کی جو لذت ہے وہ اور ہی کچھ ہے، اور جنت کی لذت کچھ اور ہے. اللہ کی ذات کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے نام کا مزہ اور ہے، اور جنت کا مزہ اور ہے. جنت مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، لہذا لذت مخلوق خالق کی لذت کو کہاں پا سکتی ہے. اسی لیے میرے شیخ حضرت شاہ دوغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ حدیث شریف نقل فرماتے تھے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اہل جنت اتنا مزہ پائیں گے کہ اس وقت جنت ان کو یاد بھی نہ آئے گی کہ کہاں جنت ہے، کہاں حورے ہیں، اور کہاں نامائے جنت ہے. چہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اس شعر کی سب سے زبردست تشبیہ ہے. چہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. تیرے جلووں کے آگے ہمت شرف و بیان رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی. اللہ تعالی کی تجلی کے سامنے اہل جنت کو جنت کا ہوش نہ رہے گا. وہ سامنے ہیں، نظام حواس برہم ہے، نہ آرزو میں سکت ہے، نہ عشق میں دم ہے. جب اللہ تعالی کے مقابلے میں جنت اور لذات جنت کی کوئی حقیقت نہیں تو دنیا کیا بیچتی ہے؟ کیونکہ دنیا کی لذتوں کی شراب نہ ازلی ہے نہ ابدی، یعنی دنیا پہلے نہیں تھی، پھر اللہ نے پیدا کیا، اور قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے فنا کر دی جائے گی. تو دنیا کی شراب غیر ازلی غیر ابدی، اور جنت کی شراب ابدی غیر ازلی ہے. یعنی جنت ابدی تو ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، لیکن ہمیشہ سے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جنت ابدی تو ہے، یعنی ہمیشہ رہے گی، لیکن ازلی نہیں ہے کہ ہمیشہ سے نہیں ہے. یعنی پہلے نہیں تھی، پھر پیدا کر دی گئی، اور کبھی فنا نہیں ہوگی. لیکن ہمیشہ سے نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جنت کی شراب اللہ کی خاص ذات کو، اللہ کے نام کی لذت کو، اللہ کی محبت کے مزے کو کہاں پا سکتی ہے؟ کیونکہ جنت ابدی صحیح، لیکن شان ازلیت اور لذت ازلیت سے محروم ہے۔ اور جب اعلیٰ قسم کی چیز منہ کو لگ جاتی ہے تو کوئی اور کوئی ادنا منہ کو نہیں لگتی۔ تو اولیاء اللہ جو اللہ کے نام کی لذت کو پا گئے، اللہ کی محبت کا مزہ جن کے منہ کو لگ گیا، جن پر اللہ کی محبت چھا گئی، تو دنیا کی لذتوں کی شراب ان کے منہ کو کیا لگے گی؟ جب جنت بھی ان کو ثانوی درجے میں ہو جاتی ہے، لیکن جنت کو مانگتے ہیں کیونکہ جنت محل دیدار الہی ہے، یعنی اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا، اس لیے محبوب کو دیکھنے کی دیدار کی جگہ بھی محبوب ہو گئی اور مانگ رہے ہیں اس کو، کیونکہ محل دیدار الہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کے سوال کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تم لوگ ہماری نعمتوں پر لالچ کرو، پس جب اللہ تعالی اپنی نعمتوں پر ہمیں لالچ کرنے کا حکم دیں تو وہ ظالم ہے جو نہ قناعت کرے۔ کیوں تما پاحت ضمن سلطان دین، خاک پر فرق قناعت بادل دین۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب وہ سلطان دین ہم سے تما چاہتے ہیں تو قناعت کے سر پر خاک ڈالو۔ تو جس طرح اللہ کی رضا جنت سے بڑھ کر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دوزخ سے بڑھ کر ہے، جس کی دلیل اس حدیث پاک کا دوسرا جز ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ مانگی اور دوزخ سے پناہ کو مؤخر فرمایا۔ یہاں بھی واو عطف کا ہے، اور معطوف علیہ اور معطوف میں نغایت کو لازم کرتا ہے، یعنی آپ کی ناراضگی اور جہنم کی عقوبت برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ناراض ہو جانا عذاب جہنم سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیں۔ دیکھو اگر باپ یا استاد یا شیخ اپنا چہرہ ناراضگی سے پھیر لے تو لائق بیٹا اور لائق شاگرد اور لائق مرید پر کیا گزر جائے گی؟ پٹائی کے ڈنڈے سے زیادہ اس پر اپنے باپ یا شیخ کی ناراضگی شاپ ہوتی ہے۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی کو دوزخ پر مقدم فرمایا کہ عذاب دوزخ کا سبب تو ان کی ناراضگی ہی ہے۔ اور اللہ تعالی نے قیامت کے دن کفار کو اپنی رویت سے محروم کرنے کو موقع سزا میں بیان فرمایا، جو حق تعالی کی شان محبوبیت کی عظیم الشان دلیل ہے۔ یہ بھی علم عظیم حضرت کا جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کلا انہم عربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ کفار قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ بطور سزا کے محجوبی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی سلطان وقت نے کسی مجرم کو یہ سزا نہیں سنائی کہ ہم تجھے اپنے دیدار سے محروم کرتے ہیں، کیونکہ دنیاوی بادشاہ حاکم محض ہوتے ہیں، محبوب نہیں ہوتے۔ ان کے مجرمین تو صرف سزا سے بچنا چاہتے ہیں، بادشاہوں کے دیدار کے حریص نہیں ہوتے۔ لیکن موقع سزا میں حق تعالیٰ کے اعلان سے ثابت ہوا کہ ان کے دیدار سے محرومی کافروں کے لیے خود ایک عذاب ہوگی، اور کفار سخت ضیق اور گھٹن میں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دوری اور ان کی ناراضگی دوزخ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسی کو دوزخ میں ڈالے گا، اور دوزخ کا حاصل اللہ تعالیٰ سے جدائی ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سے جدا ہو جاتا ہے، اور دوزخ میں دوزخیوں کا جو حال ہوگا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا، موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح گناہگار کی زندگی اللہ تعالیٰ کی دوری کے عذاب سے دنیا ہی میں تلخ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ ہو۔ اللہم وافیتن کوافیت الولید، ترجمہ آپ ہماری ایسی حفاظت کیجئے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اگر آپ نے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دیا تو ہم ایسے نالائق ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دیا تو ہم ایسے نالائق ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیں گے، لہذا آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے اور ہمیں اپنی نافرمانی نہ کرنے دیجئے، کیونکہ ہمارا ہاتھ تو گندگی میں جاتا ہے، گندے گندے کاموں کی طرف بڑھتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ اپنی اماں سے کہہ دے کہ اے اماں میں نادان ہوں، میری تو فطرت ہی خراب ہے، میرے اندر بھلے برے کی بھی تمیز نہیں، بس اگر میں پیشاب پخانے میں ہاتھ ڈالوں تو قبل اس کے کہ وہ گندگی میں ملوث ہو اس وقت آپ میرا ہاتھ پکڑ لیا کیجئے، تو اے خدا اس وقت ماں اس کی کیسی عبادت کرے گی؟ اے اللہ آپ تو ماؤں کی محبت اور ممتا کے خالق ہیں، مادران را مہرمن آموختن، ماؤں کو محبت کرنا تو آپ ہی نے سکھایا، لہذا آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہم واقعیتن کواقعیت الولید، آپ ہماری ایسی حفاظت کیجئے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی کرتی ہے، کیونکہ اے خدا مومن کے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایسی مومن کے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ذلیل ترین کام نہیں کہ وہ آپ کی نافرمانی کر کے اپنے قلب اور قالب کو ناپاک کر لے اور آپ سے دور ہو جائے، لہذا اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجئے اور اپنی خاص مدد شامل حال کر کے نفس کے ہاتھوں سے ہمیں چھڑا لیجئے، پر درا بردار و پردہ ما مدر، ہمارے اندر گناہوں کے جو تقاضے اور گناہوں کا جو خبیث ذوق ہے اس پر اپنی رحمت اور ستاری کے پردے کو قائم رکھیے، اس پردے کو اٹھنے نہ دیجئے، اپنی ستاری اور پردہ پوشی کا پردہ نہ پھاڑیے، یعنی ہمارے عیبوں کو ظاہر نہ کیجئے ورنہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کیونکہ اے اللہ گناہوں پر مسلسل اصرار کی وجہ سے آپ جس سے انتقام لیتے ہیں اس کا پردہ ستاریت پھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ سارے عالم میں رسوا ہو جاتا ہے، لہذا اے خدا ہی بند را رسوا مکن گر بدن من سر من پیدا مکن، اے اللہ اپنے اس بندے کو رسوا نہ کیجیے، اگرچہ میں نالائق انتہائی نالائق ہوں لیکن میری نالائقیوں اور میرے عیبوں کو اپنے بندوں پر ظاہر نہ ہونے دیجیے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ترجمہ جب تجھ سے حیا ختم ہو گئی تو پھر جو چاہے کر، یہ حدیث پاک ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا شریعت یہ اجازت دے رہی ہے کہ شرم کو ختم کر کے جو چاہو کرو؟ نہیں، صورتاً امر ہے حقیقتاً خبر ہے کہ اگر تجھ سے حیا جاتی رہی تو پھر تو ہر گناہ کرے گا، کیونکہ ہر گناہ کا سبب بے حیائی ہے، اگر بدنظری کر رہا ہے تو اس کا سبب بے حیائی ہے، زنا کر رہا ہے تو نہایت درجے کا بے حیا ہے کہ دوسروں کی ماں بہن کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، جو اپنی ماں بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتا اور اس کو پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مخلوق پر ظاہر کر دیا تو کس قدر رسوائی ہوگی، اس کے علاوہ خدا کے حکم کو توڑنا خود بے حیائی ہے، اسی طرح اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بے حیا ہے، حیا والا آدمی سوچے گا کہ اگر کبھی میرا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا، غرض ہر گناہ کی جڑ میں بے حیائی پوشیدہ ہے، گناہ بغیر بے حیائی اور بے غیرتی کے ہو ہی نہیں سکتا، پس جس کی زندگی کی ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود اور مراد ہو کہ ایک لمحہ بھی اس کا اللہ سے غافل نہ ہو، تو ایسا شخص چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان میں سودا بیچ رہا ہو، چاہے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہو یا دوستوں سے خوش طبعی کر رہا ہو، یہ ہر وقت باغ قرب میں ہے اور اللہ کا راستہ اس کے لیے گویا پھولوں کے جھرمٹ اور درختوں کے سائے میں نہایت سکون و عافیت سے گزر جائے گا اور بہت مزے میں یہ منزل تک پہنچ جائے گا، اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ اے اللہ صرف آپ ہی ہمارا مقصد، ہمارا مقصود، ہماری مراد، ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بن جائیں تاکہ آپ کا راستہ ہم پر نہایت آسان اور انتہائی لذیذ ہو جائے، شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور نفس و شیطان دونوں بھی مراد دیے جا سکتے ہیں، لیکن شیطان کا یہاں مراد ہونا زیادہ اقرب الی القیاس ہے، کیونکہ دشمن ازلی اور مردود ازلی ہے، اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور نفس کا اگر تزکیہ ہو جائے تو یہ ولی اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ظالم ہم سے کتنا حسد رکھتا ہے، پس اے خدا میں اس دشمن کے خلاف آپ سے فریاد کرتا ہوں، جیسے کوئی دشمن کسی بچے کو مار رہا ہو تو وہ بچہ اپنے ابا کو پکارتا ہے، پس اے اللہ اس دشمن شیطان اور دشمن نفس کے ستانے پر ہم آپ ہی کو پکار رہے ہیں کہ آپ سے ہماری فریاد ہے کہ اس دشمن کی پٹائی سے ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگاہ کی حفاظت کے ساتھ زبان کی حفاظت بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کہ نگاہ بھی خراب نہ ہو، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے۔ حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس ماں رہنا، ہر وقت نگاہ کی حفاظت رہے۔ نگاہ ہم نے اس میں پڑھا بھی تھا، سنت بھی یہی ہے کہ ہر وقت چلتے وقت نگاہ نیچی ہو، اتنی نگاہ نیچی ہو کہ راستہ نظر آتا رہے، اور بے ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور جب گھر سے نکلیں یا دکان سے دفتر سے باہر نکلیں تو ارادہ کر کے نکلیں کہ ہم نے ادھر ادھر بلا ضرورت نہیں دیکھنا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا دیکھ لو۔ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، تو جہاں تک حفاظت رہے اتنی نظر سے دیکھ لو، اور اگر دائیں بائیں گاڑیاں ہیں تو ان میں ڈرائیوروں کو مت دیکھو کہ کون گاڑی چلا رہا ہے، بس گاڑی کو دیکھو، اس سے اپنی حفاظت کرو۔ اور ایسے ہی زبان کی حفاظت، خاص طور سے رمضان مبارک میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ روزے میں انسان کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس زبان پر اختیار اللہ نے دیا ہے تو اس وقت فوراً اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اور فوراً نہ بولے، اسی وقت جلدی نہ بولنے میں جلدی نہ کرے، ٹھہر کے سوچ سمجھ کے بولے۔ اگر غصہ آئے گا بھی تو زبان واہی تباہی نہیں بکے گی، دبا لے گا اس کو، اور یہ سمجھ لے کہ بھئی میں روزے سے ہوں اور بھوکا پیاسا رہنے سے کیا فائدہ اگر میں روزے کے آداب کی رعایت نہ کروں، گناہ سے نہ بچوں۔ زبان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے کہ فوراً چل جاتی ہے، اور جب زبان کہتے ہیں کہ تیر کمان سے نکلتا ہے کبھی واپس نہیں آتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زبان کا زخم کبھی اچھا نہیں ہوتا، اس لیے زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے کہ کسی کو اذیت بھی نہ ہو، کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے جو سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور خاموشی زیادہ اختیار کرے، ہر وقت ضروری تو نہیں ہے بولنا، سوچ سمجھ کے مفید بات بولو کہ جس کا کوئی فائدہ ہو، اور بے غرض ایسی بات نہ کہو جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ تو نگاہ کے بعد سب سے خطرناک یہ زبان ہے، کہ زبان چل جاتی ہے اور بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن افسوس کیا فائدہ، پھر استغفار و توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن اس کا جو اثر ہے وہ بڑی مشکل سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔